الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وإطرته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن عارب الله ورسوله من قبل، وليحلفن ما إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. فلا تقم فيه أبدا، ولمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحب أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. سیرت سرور کائنات کا یہ بابرکت ذکر آج 159 تقریر تک پہنچ گیا، جو موجودہ سال کی تیسری تقریر ہے. 159 تقریر میں بیان ہو رہا ہے ابھی اسی واقعے کے ایک تتمے کا، جو سال گزشتہ تقریباً 10 تقاریر میں مکمل طور پہ بیان ہو چکا، یعنی غزوہ تبوک کا اختتامی مرحلہ. جیسا کہ پچھلے سال بھی میں نے گزارش کی تھی کہ غزوہ تبوک میں کچھ ایسے اصول ہمیں دیے گئے جو قیامت تک، یا اگر زیادہ واضح انداز میں کہا جائے کہ ظہور امام تک، ہمیشہ اس امت کے کام آنے والے ہیں. اسی طرح سے غزوہ تبوک کا اختتامی مرحلہ، وہ بھی ایک انتہائی اہم پیغام کو لے کے آیا. یہ مسجد ضرار کا واقعہ اتنا معمولی نہیں ہے کہ اسے سرسری طور پہ نظر انداز کر دیا جائے. یہ باقاعدہ طور پر ظہور امام تک دشمنان اسلام کی ایک اہم ترین سازش کا بیان اور ذکر ہے، اور ایک ایسا اصول دیا گیا ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی مومن اس سے غافل ہو. وہ خطرناک ترین حملہ اسی حوالے سے ہو سکتا ہے. چنانچہ کچھ باتیں گزشتہ تقریر میں ہوئی تھیں اور کچھ اختتامی باتیں آج ہیں. گرچہ یہ ساری باتیں وہ ہیں، یہ دل تو بہت چاہ رہا ہے کہ ہم اس کی مزید تفصیل میں جائیں، لیکن چونکہ یہ سلسلہ بنیادی طور پر سیرت کے واقعات کا بیان ہے، اگر ایام عزت یا دوران سال کی کوئی اور مجالس کا سلسلہ ہوتا تو اس میں ایک واقعے کو لے کے اس کے مختلف پہلوؤں کو تفصیل سے بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ یہ سیرت رسول بنیادی طور پر واقعات کا نام ہے کہ رسول کی زندگی میں کیا واقعات پیش آ رہے ہیں، ان کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. اسی لیے باوجود یہ محسوس کرنے کہ اس مسجد ضرار کے واقعے کے عملی پہلو آج کل کے ماحول میں اتنے زیادہ کہ اگر دو چار تقاریر فقط اس کے نتائج پر ہو جائیں تو غالباً اتنی گرا یا بھاری نہیں گزریں گی، لیکن ہم اپنے موضوع سے ہٹ جائیں گے. چنانچہ اشاروں میں اور تھوڑی تھوڑی ان اشاروں کی وضاحت میں اس واقعے کو مکمل کر دیا. اس کے بعد کے ایک واقعے کا بیان ایک گزارش میں اس سال کی تقاریر کے لیے اور کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ پچھلے سال اور اس سال کی تقاریر کچھ ایسے حالات میں ہو رہی کہ جس کی بنا پر بعض تاریخی واقعات کو ذرا سا اس کی ترتیب سے ہٹ کے بیان کیا گیا. یہ ترتیب کی تبدیلی ان معنوں میں نہیں ہے کہ 11 ہجری کا واقعہ 9 ہجری میں آ جائے، 9 ہجری کا واقعہ 4 ہجری میں چلا جائے، بس اتنا فرق ہے کہ ترتیب کے اعتبار سے مثلا رمضان کا واقعہ پہلے آئے اور شوال کا بعد میں آئے تو زیادہ مناسب، تو 2 مہینے 3 مہینے کی ترتیب کو بدلنا پڑا تھا، جس کی وجوہات پہلے پچھلے سال بھی بیان ہوئی اور اس سال بھی جب ایسا مرحلہ آئے گا اگلی تقاریر میں تو میں مزید تفصیل وہاں پہ بیان کروں گا. اور کچھ چھوٹے چھوٹے واقعات ایسے جو پچھلے سال یا اس سے پہلے کی تقاریر میں آ گئے، اس سال پھر ان کو دہرانا پڑے گا، لیکن کوئی لمبا یا تفصیلی واقعہ نہیں، مختصر واقعات. اس کی ایک اہم ترین وجہ یہ کہ بہت سارے تاریخی واقعات ایسے جو بعض نامعلوم وجوہات کی بنا پر سن 6 اور 7 ہجری میں بھی لکھے گئے اور سن 9 ہجری میں بھی ان کو بیان کیا گیا، اور آگے چل کر پھر علماء میں یہ بحث، بہت سنجیدہ بحث چھڑ گئی کہ یہ واقعہ 6 ہجری کا ہے کہ 9 ہجری کا. کچھ کتابوں میں پھر وہی واقعہ 6 ہجری میں آیا، کچھ میں 9 ہجری میں. تو یہ خیال کرتے ہو کہ جو لوگ فقط ایک کتاب پڑھیں اور اس میں لکھا ہو کہ 9 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا، ہم اسے 6 ہجری میں بیان کر کے 9 ہجری میں اس کا اشارہ تک نہ کریں تو شاید بات سمجھنے میں غلط فہمی ہو جائے، کیونکہ 9 ہجری کئی ایسے واقعات پیش آئے جو بعض علماء کے اعتبار سے اس سے پہلے پیش آئے تھے اور ہم اپنی تقریر میں ان کو پہلے بیان کر چکے ہیں. خیر یہ تمہید کچھ زیادہ طویل ہوتی جا رہی، اور آج کل کے حالات میں جب ہمیں تقریر کو ہر صورت میں وقت کی پابندی کے ساتھ اختتام تک پہنچانا، زیادہ تفصیلی بات کی گنجائش نہیں. تو بہرحال یہ 2 یا 3 تمہیدی اشاروں کے بعد اب آئیے اسی مسجد زرار کے واقعے کو اختتام تک پہنچایا جائے. واقعے کا بیان ہو چکا تھا، اس واقعے سے جو نتائج، جو پیغامات، جو تربیت اسلام ہماری کرنا چاہ رہا اس کا ذکر ہو رہا تھا، کہ مختصر ترین یہ کہ وہ اسلام جو نیکی کے اہم ترین اور افضل ترین کاموں میں مسجد کی تعمیر کو قرار دیتا، مسجد بنانا، تعمیر مسجد میں کسی انداز سے حصہ لینا، وہ اسلام کی نگاہ میں اہم ترین نیکیوں میں سے ایک نیکی. اور اس سے پہلے بھی ایک بار یہ عرض کیا جا چکا کہ خود سیرت رسول کا بھی بہت ہی واضح پیغام ہمارے سامنے یہ آیا کہ ایک معاشرہ جتنا رزق جسمانی کا محتاج اتنا ہی رزق روحانی کا بھی محتاج. رزق کی 2 قسمیں کی گئی، ایک جسمانی رزق جس میں ہمارے لیے کھانے پینے کا سامان شامل، لیکن روح کا رزق بھی اسلام نے بتایا اور اسے جسمانی رزق سے زیادہ اہم قرار دیا. چنانچہ بعض دعاؤں میں بھی مثلا زیارت امام مظلوم کے لیے اللہ عمر زکنا کے کا لفظ آتا، توفیق طاعت کے لیے اللہ عمر زکنا کا لفظ آتا، نیکیوں کے لیے اللہ عمر زکنا کا لفظ آتا، اے خدا ہمیں رزق عطا فرما. لیکن کیا رزق؟ ہمیں زیارت امام مظلوم نصیب. اے اللہ ہمیں رزق عطا فرما. لیکن کیا رزق؟ کہ ہمیں تیری اطاعت اور بندگی کی توفیق عطا. تو یہ رزق کا محدود تصور کہ ہر شخص فقط روٹی اور کپڑے اور مکان تک ہی گھومتا رہے، یہ اسلام کے اعتبار سے مناسب نہیں. ان کی بھی اہمیت، لیکن رزق کا ایک روحانی تصور بھی. اور اسی جہاں جہاں خدا نے یہ وعدہ کیا ہے کہ بندوں کا رزق میری ذمہ داری، اس میں فقط جسمانی رزق کی بات نہیں آ رہی، اس میں روحانی رزق کی بھی بات آ رہی. وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہم نے ہر قوم کے لیے ہادی بھیجا. جو اسی وعدے کے تحت دنیا کا کوئی علاقہ کبھی کسی نبی یا امام کے وجود سے خالی نہیں رہ سکتا. میدان قیامت کوئی قوم یہ شکوہ نہیں کر سکتی کہ اے خدا ہم تیری اطاعت کیسے کرتے، ہمارے علاقے میں کبھی تیری کوئی حجت ہی نہیں آئی. نہیں، جس طریقے سے ہر بندے کے لیے رزق پہنچانا خدا کی ذمہ داری، ہاں اس کی کچھ شرائط کہ وہ رزق لیا کیسے جائے، وہ بستر پہ سونے سے نہیں ملے گا، وہ گھر میں بیٹھ جانے سے نہیں ملے گا، اس کے لیے کوشش کرنا. اسی طریقے ہر قوم کے لیے رزق روحانی پہنچانا، والے کل قوم ہاتھ رسول مبشرین و منذرین لئلا یکون علی الناس للہ حجہ، ہم نے ڈرانے اور بشارت دینے والے رسول بھیجے تاکہ قیامت کے دن کوئی شخص اللہ پہ یہ حجت قائم نہ کر سکے کہ اے خدا میں تیری اطاعت کرتا کیسے، کوئی میرے پاس حق کا پیغام پہنچانے والا نہیں آیا. تو بہرحال ہمارے یہاں چونکہ رزق کے حوالے سے صرف اتنی سی بات مشہور کہ اللہ نے ہر ایک کو روٹی مہیا کرنے کا وعدہ کیا، جبکہ ہمارے اصول دین یہ شامل ہے کہ اللہ عادل، اور یہ عدالت کی ایک شق یہ بھی کہ وہ بغیر اپنا پیغام پہنچائے کسی کو نہ عذاب دے سکتا ہے نہ پرسش کر سکتا ہے. یہ کوئی بھی نہیں سکتا قیامت کہ تم نے میری اطاعت کیوں نہیں کی اس قوم سے جہاں پہ اس کا کوئی حاجی نہ گیا. اب آئیے یہ دونوں رزق، اور جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے دعائیں پیش کی کہ رزق روحانی کی اپنی جگہ ایک اہمیت، اور پھر سیرت رسول تو آج 159 نمبر کی تقریر ہو رہی، اس میں بار بار یہ بات آ رہی کہ رزق روحانی کو رزق جسمانی سے زیادہ اہم سمجھا گیا، اور جس کی واضح ترین مثال اللہ کے رسول جب پہلی مرتبہ دنیاوی اعتبار سے یہ موقع ملا کہ اقتدار اور نظام حکومت رسول کے ہاتھ میں آ گیا. رسول کی زندگی کے اس معاملے میں بھی دو واضح حصے، پہلے 13 سال مکے ظاہری مظلومیت کی زندگی، اگر کہ حقیقت میں سرور کائنات تو اس وقت بھی تھی، لیکن مدینے میں آتے ہی دنیاوی اعتبار سے بھی رسول برسر اقتدار ہے، طاقت قوت فوج ہے ایک حکومت. تو پہلا کام پیغمبر نے یہی کیا کہ لوگوں کے رزق روحانی کا انتظام کیا، گھر کے رزق جسمانی کا مسئلہ بھی تھا، لوگوں کو پیٹ میں پتھر باندھ باندھ کے زندگی گزارنا پڑ رہی تھی، لیکن یہ مسائل بعد میں حل کی. اور میرا اشارہ اسی واقعے کی جانب ہے جسے میں کئی مرتبہ اس سیرت میں بھی اور عام مجلسوں میں بھی پڑھ چکا ہوں کہ پہلا حکم جو آیا مدینے میں پہنچنے کے بعد وہ مسجد کی تعمیر کا تھا. مسجد رزق روحانی کا ایک ذریعہ، ایک وسیلہ، ایک کارخانہ بنایا جائے 500 آدمیوں کو روزگار دینے کے، ایک مسجد بنائی جائے اس کا مقصد، دونوں کا مقصد ایک، وہ ہوتا ہے جسمانی رزق مہیا کرنا، یہ ہوتا ہے روحانی رزق مہیا کرنا. پیغمبر نے مدینے پہنچتے ہی مسلمانوں کی معاشی حالت بہتر بنانے کو اپنی پہلی ترجیح نہیں قرار دیا، پہلے مسجد بنے، اور یہی مسجد بنتے وقت بھی لوگوں کے پیٹ پہ پتھر تھے، لیکن کہا واقعے کا انتظام بعد میں ہوگا، ابھی موت نہیں آ رہی ہے فقط زحمت، زحمت اگر ہے اسے برداشت کرو، لیکن مسجد پہلے، مسجد تمہاری روح کو جلا کرتی، مسجد تمہارے ایمان کی طاقت کو بڑھاتی. وہ اللہ کا رسول جس کی سیرت کا اہم ترین حصہ ہجرت کا واقعہ، اور ہجرت کے بعد کا اہم ترین پیغام تعمیر مسجد، کبھی اس منزل پہ بھی آیا کہ مسجدیں بنانے والا، مسجدوں کا حکم دینے والا، مسجدوں کو اسلام کے احکامات میں سب سے اہم قرار دینے والا اس منزل پہ پہنچا کہ حکم دے رہا ہے کہ آج اس مسجد کو توڑ دیا جائے، آج اس مسجد کو خالی توڑا بھی نہ جائے بلکہ اس طرح سے توڑا جائے کہ لوگوں کے ذہن ذرا سا احترام بھی باقی نہ رہنے پائے. چنانچہ قرآن کی یہ آیت جو اس مسجد کی وہ خرابیاں بتا رہی جس کی بنا پہ رسول کو اتنا اہم حکم دینا پڑا، اب وہ عامر جو عام لوگوں کی زبان پہ راہب کہلاتا تھا اپنے جھوٹے تقدس و تقوی کی وجہ سے، زبان رسالت پہ اس کا نام آیا ابو عامر فاسق، پھٹا ہوا کپڑا پہننا، سوکھی غذا تھا اس وقت بیکار جب انسان دوسری جانب حق کی ایسی شدید مخالفت کرے، لیکن یہ ابو عامر فاسق کہلوانے کے باوجود اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا، جب تک اس کے اختیار میں تھا مکے والوں کو اکساتا رہا اسلام کے خلاف. جب دیکھا کہ فتح مکہ ہو گئی تو بھاگ کے پہلے طائف اور وہاں سے بھاگ کے شام پہنچا. اب روایات نے اس کا انجام بھی کہ اس مسجد زرار کے واقعے کے بعد 40 دن کے اندر اندر فالج ہو، لقمہ ہو، دیگر جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہو کر یہ واصل جہنم ہوا، اور تقریباً اس کی وہی کیفیت بنی جو کیفیت اس امام زادے کی بیان کی جاتی جو ساتویں امام کے خلاف گواہی دینے ہارون کے دربار میں اس لیے گیا کہ اسے صوبے کی گورنری چاہیے. ایک طرف سے گورنری کا پروانہ مل رہا اور دوسری جانب سے ملک الموت اس کی روح کو نکال کے لے جا رہا محمد ابن اسماعیل. یہی ابو عمر فاسق بادشاہ سے بات ہو گئی, یہ طے پا رہا ہے کہ ہم تمہاری مدد کریں, مگر 40 دن کے اندر اندر جسمانی اعتبار سے معذور ہو کر منہ بھی اس کا ٹیڑھا, جسم پر بھی بارش گرا, سر کے بال بھی اس کے جھڑے اور درد قولنج میں بھی مبتلا ہوا. لقوا فالج قولج اور بال خورا کے مریض مرض میں مبتلا ہو کر 40 دن کے اندر اندر یہ خود تو واصل جہنم ہوا, لیکن یہ دیکھنے کے بعد کہ اس کی سازشوں کا انجام بھی نظر آتش کیا گیا, یہ شام میں بیٹھ کر مدینے کے اپنے ساتھیوں سے لکھ رہا کہ ایک ایسا مرکز بنا دو, اور بعض علماء نے یہاں تک لکھا, اور یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ تاریخی اعتبار سے پوری ثابت نہیں, بعض علماء نے یہاں تک لکھا کہ جنگ تبوک اللہ کے رسول مدینے سے باہر, اور تقریباً 2 سال پہلے پیغمبر اس کے بارے میں ایک ایسی پیشین گوئی بھی کر چکے کہ جب میں تبوک کے لیے باہر جاؤں گا تو مدینے میں کیا ہوگا, ایک ایسی پیشین گوئی بھی کر چکے جو اس وقت لوگوں نے زیادہ توجہ کے ساتھ نہیں سنی یا ان کی سمجھ میں نہیں آتی. 2 سال پہلے کا واقعہ, جب بلکہ 3 سال 6 ہجری کا واقعہ, جب جناب سعد ابن معاذ جو واحد شہید ہیں میدان خندق کے, جنگ بدر و احد کے شہیدوں کے نام تو یا معلوم ہے یا اتنا لوگوں کو پتا ہے کہ وہاں شہادتیں ہوئیں, جنگ خندق میں پیغمبر کا ایک صحابی زخمی ہوا اور میدان خندق سے مدینے لایا گیا, مدینے میں آ کے شہید کیے گئے. یہ وہی صحابی تھے جن کے لیے رسول خصوصی خیمہ مسجد کے صحن میں لگوایا تھا, اور ایک صحابیہ جناب رفیدہ کو باقاعدہ ان کی برہمپتی اور تیمارداری کے لیے مقرر کیا تھا, جو ایک طرف نرسنگ کا ابتدائی تصور, البتہ یہ کہنے کی ضرورت نہیں حجاب اسلامی کے تمام تقاضوں کے ساتھ جناب رفیدہ کو ان کی تیمارداری اور مرمپتی کے لیے مقرر کیا گیا. تو جس وقت جناب سعد شہید ہو گئے اسی زخم کے نتیجے, تو پیغمبر نے باقی ان کا جس طرح سے غم کیا, یہ تو مجلسوں میں بھی آتا اور ہماری ایک پوری تقریر کہ کس طرح ان کے جنازے پہ گئے, کس طرح 70 تکبیریں کہیں, کس طرح چاروں طرف سے میت کو کندھا دیا, کس طرح ان کے فضائل بتائے, لیکن اس میں ایک جملہ یہ بھی تھا کہ اے سعد اگر تم موجود رہتے تو میری قوم قوم موسیٰ کی طرح سے جو گمراہ ہونے جا رہی اس سے بچ جاتی. گھبرا کے لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول کون سی گمراہی مراد, کہا ہر پیغمبر کا ابھی بھی جواب واضح نہیں. فرماتے ہیں کہ جس طرح تمہیں معلوم کہ حضرت موسیٰ کوہ طور کی جانب گئے اور اپنے جانشین جناب ہارون کو اپنا نائب بنا کے گئے, جانشین ہی ہوتی ہے موت کے بعد, تو جناب ہارون جو جانشین ہیں ان کو نائب بنا کے گئے, مگر موسیٰ کی غیر حاضری سے فائدہ اٹھا کر قوم نے گوسالے کی پرستش شروع کر دی, خود ہی وہ سونے کا بچڑا بنایا اور اس کی پرستش شروع. اگر سعد زندہ رہتے تو پیغمبر کی اس وقت یہ پیشین گوئی, اے سعد اگر تم زندہ ہوتے تو میری قوم موسیٰ کی قوم کی اس غلطی کا ارتکاب نہ کرتی. بس اس سے زیادہ وضاحت نہیں, کہا میری قوم پر بھی ایک وقت آئے گا جب ایسا ہی ہوگا, اگر ساتھ ہوتے تو ایسا نہیں ہو پاتا, لیکن ساتھ تو شہید ہو گئے, انہیں کے جنازے پہ رسول یہ فرما رہے, اور وہ واقعہ یہی مسجد زیراز کہ اللہ کے رسول غزوہ تبوک کی خاطر کچھ عرصے کے لیے مدینے سے نکلے, مدینے کو خالی نہیں چھوڑا, مولا کو اپنا نائب بنایا, لیکن یہی غزوہ تبوک جو اس مشہور ترین حدیث کو 7ویں مرتبہ ہمارے سامنے لے کے آیا کہ یا علی انت منی بے منزلت ہارون من موسیٰ, اس کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ جتنے دن میرے مولا اس مدینے میں اکیلے رہے, پیغمبر زندہ ہیں مگر تبوک کے میدان میں, اسی دوران یہ مسجد زیراز جو بند تو گئی تھی پہلے ہی لیکن اس کی ایکٹیویٹیز اور سرگرمیاں اسی دوران رہی, تو بعض علماء نے لکھا کہ ابو عمر راہب یا فاسق جب یہ پتا چلا کہ رسول مدینے سے باہر گئے وہ خود شام سے بھاگا بھاگا مدینے آ گئے, اور مسجد زیراز کی مکمل طور پر مسجد زیراز کا کنٹرول اس نے سنبھال لیا تھا. میرا مولا ہے مدینے. اب سمجھ میں آ رہا کہ ہارون اور موسیٰ کی مثال غزوہ تبوک صرف اتنی سی نہیں کہ جانشینی کا مسئلہ, بلکہ خاص یہ گو سالے والا مسئلہ بھی پیش آ رہا. لیکن میرے مولا اچھو, میرے مولا خاموش. وجہ وہی جو جناب ہارون کا جواب تھا جب حضرت موسیٰ واپس آئے اور دیکھا کہ 40 دن کی غیر حاضری میں اتنی گڑبڑ ہو کہ ایک اللہ پہ ایمان لانے والی قوم اس گو سالے کی پرستش شروع کر رہی, تو پوچھا بھی تھا کہ اے ہارون تمہارے سامنے یہ کیا ہوا, اور ہارون کا جواب یہی تھا کہ اے میرے بھائی میں ڈر رہا کہ ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے اس قوم میں تبرکہ پڑ جائے اور یہ دو حصوں میں تقسیم ہو جائے. اور قرآن یعنی بالفاظ دیگر اللہ نے اس جواب کو پسندیدہ جواب قرار دیا. مولا شہزادی کے مصائب پہ کیوں خاموش رہے, وہ جواب تو 2 سال بعد آئے گا, لیکن پیغمبر کی زندگی ہی میں وہی جواب مل گیا کہ رسول کی غیر موجودگی میں مدینہ خالی نہیں. علی جیسا امام مدینے کا حکمران بنایا گیا, مگر مسجد ضرار کے مسئلے میرے مولا نے اسی طرح سے خاموشی اختیار رکھی جس طرح جناب ہارون, اور وہی علی کا جواب تھا جو جناب ہارون کا تھا. لیکن اس سے اندازہ ہو رہا کہ مدینے کے منافق کتنے طاقتور ہو گئے کہ علی کے ہوتے ہوئے ان کو یہ جسارت اور ہمت ہوئی کہ مسجد ضرار بنا کر وہ چاروں خرابیاں پیدا کر دیں, کفر نکاح مومنین میں تفریق بھی اور دشمنان خدا کی پناہ. علی کے ہوتے ہوئے در حقیقت 11 ہجری میں میرا مولا کیوں خاموش رہا, یہ سوال بعد میں کرنا, اس سے پہلے 9 ہجری میں علی کی خاموشی آ چکی. لیکن یہ بھی ایک چیلنج کے ساتھ بات کہی جا سکتی کہ ادھر جناب موسیٰ کے واقعے میں تو ملتا کہ انہوں نے پلٹ کے ہارون سے پوچھا کہ تم اس عرصے میں کیا کرتے رہے, مگر ضعیف سے ضعیف, حتیٰ یہ کہ کسی جھوٹی حدیث کے اندر بھی یہ نہیں ملتا کہ رسول نے آ کے علی سے کہا یا علی میری غیر موجودگی میں کیا سے کیا ہو گئے اور تم کیوں خاموش رہے. ایک ہے کہ رسول سوال کر, علی جواب دے, وہ جواب قبول, سوال تک رسول نے نہیں کیا. اور 2 سال پہلے ہی یہ اصول ہمارے سامنے پیش آ رہا کہ بدر و احد اور خندق کافروں کے مقابلے میں تلوار چلانا وہ بہرحال اتنا مشکل نہیں جتنا منافقوں کے خلاف جہاد کرنا, کیونکہ اس سے مسلمان واضح طور پہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. تو یہ سوال جو اکثر لوگ کرتے ہیں, اور دیکھیے یہ ہے بھی شہزادی کی شہادت کی تاریخیں, ابھی پچھلے ہی ہفتے 1 ہفتہ بھی پورا نہیں ہوا 3 جماعت الثانی کو, تو یہ جو سوال کیا جاتا یہ سوال تو بہت بات کا, اس سے پہلے علی خاموش رہ چکے جب منافق مسجد ضرار بنا رہے. خیر میں دیکھ رہا ہوں کہ اپنے موضوع سے ذرا سا ہٹ رہا ہوں, اگر کہ اتنا بھی نہیں ہٹا, اس لیے کہ یہ بات کسی تاریخ میں نہیں ہے کہ رسول نے آ کے ایک ضعیف حدیث میں ہو کے سوال کیا. آیا علی دیکھتے ہی دیکھتے تمہارے سامنے مسجد بن گئی اور ایسی مسجد اور تم چپ رہے, اس لیے کہ رسول یہی بتانا چاہ رہے کہ اس موقع پر علی کی ذمہ داری ہی یہ ہے, میری طرف سے علی کے لیے حکم ہی یہ ہے کہ تمہیں خاموش رہنا ہے منافق کے مقابلے میں, اس وقت تلوار نہیں اٹھانا ہے جس وقت مسلمانوں کے 2 واضح حصوں میں تقسیم ہونے کا خطرہ ہو. اگر علی کے جہاد کا اہم حصہ منافقوں سے, لیکن اس وقت میں ابتدائی مرحلے میں نہیں. خیر یہ تو ہوا سیرت رسول کا یہ حصہ کہ پیغمبر نے کوئی سوال نہیں کیا. البتہ سعد ابن معاذ اگر مدینے میں ہوتے تو یہ حالات پیش نہیں آتے, اور وجہ یہی کہ اس عالم اسلام میں اس وقت تک منافقین کی وجہ سے یہ خرابی آ گئی کہ مدینے کے اندر مدینے والا کون ہے, باہر سے آنے والا مہاجر کون. سعد ابن معاذ مدینے کے پرانے باشندے, وہ اگر مدینے والوں پر سختی کرتے تو یہ آواز ان کی مخالفت میں کوئی اٹھا ہی نہیں سکتا کہ باہر سے آنے والا ہمارے علاقے پہ قبضہ کر کے علی کے خلاف حکم چلا رہا. علی اگر یہ آواز اٹھاتے تو اس وقت یہ الزام بھی علی پہ لگ جاتا, کیونکہ مسجد ضرار کے واقع سارا کا سارا عمل دخل ان لوگوں کا تھا جو مدینے کے اصلی اور قدیم باشندے. یہ فتنہ انصار مدینہ میں سے پھوٹا تھا, اس کے اندر ان لوگوں میں سے کوئی شامل نہیں تھا کہ جو مکے سے ہجرت کر کے آئے, ان کا صرف دخل اتنا تھا کہ جب ہم عقبہ میں رسول کے سر سے پتھر گرائیں گے ہم تمہارے ساتھ ہوں. لیکن مسجد ضرار مکمل طور پہ منافقین, وہ مدینے کے منافقین جو اصلی باشندے. تو بعض علماء نے لکھا کہ حتیٰ ابو عامر فاسق یہ سن کر کہ مسجد بن گئی ہے رسول چلے گئے, بھاگا بھاگا شام سے یہاں پہنچا, اور جب تک کہ رسول واپس نہیں آئے اسی مدینے میں رہا اور مسجد ضرار کو کنٹرول کرتا رہا, یہاں تک تبوک سے رسول کے آنے کی خبر پاتے ہی یہ دوبارہ بھاگ کے شام چلا گیا اور وہاں جا کر 40 دن کے اندر اندر ان بیماریوں میں مبتلا ہو کے مارا گیا. لیکن اب یہ مسجد جو پیغمبر کی غیر موجودگی ان چاروں کاموں کے لیے استعمال ہوگی, اس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا گیا, اس سے مسلمانوں کے درمیان کفر کو بڑھایا گیا, اس سے مومنین میں تفریق پیدا کی گئی, دو فرقے بنائے گئے اور اسے پناہ گاہ بنا دیا اس ابو عمر فاسق اور دیگر ان لوگوں کی جو اللہ اور رسول کے شروع سے ہی کھلے دشمن. چنانچہ جب پیغمبر واپس آئے اور ایک مرتبہ پھر یہ بات کھڑی ہوئی, تفصیل آ چکی ہے پچھلے منگل میں, ایک مرتبہ پھر یہ مسئلہ کھڑا ہوا اور یہ بات سامنے آئی کہ رسول کو یہاں پہ نماز پڑھانا, وہی آ گئی یہی سورہ توبہ کی 108 آئے اور اس مسجد کو مکمل طور پہ جلا دیا گیا. یہاں پہ ایک بات میں کہہ دوں, پہلے بھی کہی تھی لیکن ایک اور حوالے سے, غزوہ تبوک سے لے کے مسجد ضرار جلنے تک یہ پورا کا پورا مسئلہ منافقوں کا مسئلہ نظر آ رہا. سورہ توبہ 40 آیتیں, ابتدائی 40 آیتیں مشرکوں کے خلاف, اور یہ آیتیں وہ ہیں جو بعد میں پڑھی تھی. البتہ وہ علماء جن کے نزدیک غزوہ تبوک ذیقعدہ میں ہوا وہ کہتے ہیں ترتیب بھی صحیح, پہلے 40 آیتیں نازل ہوئی سورہ توبہ سے جو مشرکین کے خلاف, کیونکہ اس میں مشرکین سے اظہار بیزاری اور نفرت کیا گیا کہ مشرکین سے ہمارا کوئی تعلق, اس لیے سورہ توبہ کا ایک اور نام ہے سورہ براہت. اور ایران اور عرب ممالک میں جو قرآن چھپتے اس میں نام بھی سورہ براہت ہے, سورہ توبہ آپ کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی. یہ کہنا ضروری اس لیے کہ آپ پاکستانی معاشرے دنیا بھر کے مختلف علاقوں سے قرآن آ رہے ہیں, تو اکثر ایسا ہوتا کہ کوئی حوالہ دیا گیا ممبر اور آپ نے اتفاق سے وہ قرآن اٹھا لیا جو آپ ایران سے خرید کے لائے تھے زیارت میں, پتا چلا وہ سورہ ہی اس کے اندر نہیں ہے جس کا حوالہ دیا گیا, آپ کے ذہن میں کیا خیال آئے گا؟ تو مولانا نے ہاتھ دکھا دیا, آیت تو آیت ایک نیا سورہ بنا کے اس کا حوالہ دے دیا, اپنی بات کو قرآن کے اندر داخل کر دی. ایسا کیونکہ پچھلے ہفتے ہو چکا, لیکن وہ میں واقعہ نہیں بتاؤں گا, موضوع سے ہٹ رہا ہوں. اسی لیے سورہ توبہ کا ایک نام بتا دیا گیا سورہ برات, یہ ہے اس کی پہلی 40 آیتوں کو دیکھ جس میں اسلام نے مشرکین کی مذمت کی. اس کے بعد سورہ توبہ کی 80 آیتیں, یعنی ایک تہائی اگر سورہ توبہ مشرکین کی برائی کر رہا تو دو تہائی اس کے بعد 80 آیتیں منافقین کے بارے میں, 80 آیتیں اس سورہ کے اندر منافقین کے بارے میں 80 آیتیں. اور یہ ذہن میں رکھیے کہ مشرق کے بارے میں 40 آیتیں اسی سورہ میں آئیں, کتنا واضح فرق اس قرآن بتا رہا کہ مشرق کے خطرے سے منافق کا خطرہ کتنا بڑا. اور یہ پوری کی پوری 80 آیتیں اسی غزوہ تبوک اور مسجد ضرار کے واقعے کے گرد گھوم رہی, اسی حوالے سے یہ آ رہی. چنانچہ اس سورہ توبہ کا تیسرا نام بھی سن لی, اس کا تیسرا نام ہے سورہ فاضحہ سے نکلا. فضی معنی کسی کو ذلیل کرنا, کسی کو رسوا کرنا, کسی کی حقیقت ظاہر کر دینا معاشرے کے سامنے. کیونکہ اس سورت اگر شروع مشرکین سے بیزاری اختیار کی گئی تو یہ سورہ برات کہلایا, تو اس سورے میں آگے چل کر ڈبل آیتیں 80 آیتیں آئیے منافقین کے بارے میں. خود وہ سورہ جس کا پورا نام ہے سورۃ المنافقین اس میں 80 آیتیں نہیں, وہ تو بہت ہی مختصر. تو جو سب سے زیادہ منافقین کے بارے میں پورے قرآن ایک جگہ آیتیں ملیں گی وہ سورہ توبہ, اسی لیے اس کا دوسرا نام ہے سورہ فاضحہ, ذلیل کرنے والا سورہ. کسے ذلیل کرے؟ منافق کو. رسوا کرنے والا سورہ, کسے رسوا کر رہا ہے؟ منافق کو. اور پھر جہاں پر منافقین کے بارے میں 80 آیتیں ختم ہوتی وہاں آخری جو آیت آ رہی وہ توبہ کے بارے میں کہ اللہ وَلَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ, اللہ توبہ قبول کرتا. چنانچہ وہ جو آخری آیت اس کی آ رہی ہے وہ توبہ کے بارے میں, پورے سورے کا نام سورہ توبہ بھی بن گیا. مشرک کے حوالے سے دیکھیں تو یہ سورہ بیزاری کا سورہ, نام ہے براہت. منافق کے حوالے سے دیکھیں یہ سورہ ذلیل کرنے والا سورہ ہے منافق, اس کا نام پڑ گیا فاضحہ. اور اگر مومن کے حوالے سے دیکھیں تو یہ سورہ یہ بشارت لے کے آ رہا کہ مومن کی توبہ کو اللہ قبول کرتا ہے گا خلوص کے ساتھ, اس کا نام ہو گیا سورہ توبہ. اور اسی توبہ کی آیت کے فوراً بعد جو آیت ہے اس سے ہماری قوم کا بچہ آگاہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا, یہ توبہ والی آیت, جہاں توبہ والی آیت ختم ہوئی اس کے بعد والی آیت اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, یہ آخری آیت اس سلسلے کی, اگرچہ سورہ کی آخری آیت نہیں ہے. تو خیر کہنے کا مقصد یہ کہ یہ سورہ توبہ جس کے بارے میں لوگوں کو صرف ایک بات معلوم کہ یہ قرآن کا واحد سورہ ہے جس سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھا جاتا، مگر یہ پتا چل کہ اس کے اندر منافقین کو اتنا ذلیل کیا گیا، اتنا رسوا کیا گیا کہ سورہ کا نام پڑ گیا سورہ فاضحہ، 80 آیتوں میں ان میں منافقین کی مختلف حرکتیں بیان ہو رہی، منافقین کو جو ذلیل کیا جا رہا مختلف حوالوں کے ساتھ. وہ بات بھی اسی میں آ گئی کہ غزوہ تبوک کے لیے پیسہ مانگا جا رہا ہے، یہ پیسہ دینے سے انکار کر رہے ہیں. نفاق کی نشانی دل آدمی کا تنگ ہو جاتا، وہ بکیل ہو جاتا جب اللہ کی بات آتی ہے. وی سی آر اور ٹی وی کی بات آتی ہے تو اس سے زیادہ فیاض اور سخی کوئی نہیں ہے، لیکن جہاں جہاد کی بات آتی ہے، جہاں اسلام کی مدد کی بات آتی ہے، اس سے زیادہ کنجوس کوئی نہیں ہے. اسی سورہ کے اندر منافق کا یہ طریقہ کار بتایا گیا، جب اس سے قربانی دینے کو کہا جاتا ہے چلو نکلو اتنا دیتے ہیں، وہ قربانی نہیں دیتے، وہ جہاد میں حصہ نہیں لیتے، وہ جہاد سے جانے والوں کا مذاق، یہ ساری باتیں ہو گئی. آخر میں کہا گیا اور منافقین کا جو سب سے خطرناک ہتھیار ہے وہ ہے کہ انہوں نے مسجد بنائی. کیا پیغام ہے؟ وہ پیغام یہ کہ جہاں پہ منافق کا کوئی زور نہیں چلتا، منافق کا طریقہ کار کیا؟ یہ پہلا طریقہ یہی ہے کہ معاشرے سے دین کو ختم کرو، دینداروں کا مذاق اڑاؤ، یہ ساری چیزوں کے بعد بھی اگر وہ دیکھ گناہوں کو بہاؤ، یعنی اللہ کے نام پہ پیسہ خرچ نہ کرو گناہ کے نام پہ، جب دیکھتا ہے منافق ان میں سے کسی سے کام نہ چلا تو منافق کا اہم ترین طریقہ ہے دین کو نقصان پہنچاؤ دیندار بن کر، مذہب کو نقصان پہنچاؤ مذہب کا لبادہ اوڑھ کر، مسجد کو نقصان پہنچاؤ مسجد بنا کر. یہ جو منافق کا طریقہ، اصل شیطان نے بہت پہلے یہ بات کہی تھی اس عابد کا واقعہ، جو کسی طرح بھی راہ حق سے نہیں ہٹ رہا تھا تو شیطان اس کے برابر مصلیہ بچھا کر اسی مسجد میں آیا، نمازی بن کے آیا، مصلیہ لے کے آیا اور اسے بہکا کے طوائف کے پاس بھجوا دیا. وہ واقعہ کیونکہ بالکل میں موضوع سے ہٹ جاؤں گا، لیکن اتنا بتانا ہے کہ اس سورہ توبہ کو سورہ فاضحہ کہا جاتا ہے. اب قرآن منافقین کی حرکتیں بتا رہا ہے، آیت نمبر 41 سے لے کر آیت نمبر 108 تک منافقین کے عام طریقے بتائے، وہ کس طرح اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں. آیت نمبر 108 اور 109 جہاں منافقین کا ذکر ختم ہونے کے قریب ہے وہاں پہ آیا، اور آخری ان کا طریقہ ہے کہ یہ مسجد بنا کے اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو یہ ہمیشہ سے ایک طریقہ کار رہا ہے. مذہب کو زیادہ بڑا نقصان شراب خانے نے نہیں پہنچایا، مذہب کو زیادہ بڑا نقصان جوا خانے نے نہیں پہنچایا، مذہب کو زیادہ بڑا نقصان مطلب فعل حرام کے سینٹر یا سینما ہال نے نہیں پہنچایا. مذہب کو زیادہ بڑا نقصان اس وقت پہنچتا ہے جب سامنے والا بھی مذہب کی نقاب چہرے پہ ڈال کے آتا، جب سامنے والا بھی دیندار بن کے آتا. اسی لیے روایت میں علماء سو کو اسلامی معاشرے کا بدترین فرد قرار دیا گیا. اگر ایک نیک عالم کو نبی اور امام کے بعد اسلامی معاشرے میں سب سے افضل کہا ہے تو ایک عالم سو کو اسلامی معاشرے کے لیے بدترین گناہگار قرار دیا. یہ شرابی سے زیادہ نقصان دہ ہے، یہ زانی سے زیادہ نقصان دہ ہے، یہ جوا کھیلنے والے سے زیادہ نقصان دہ ہے، یہ بے نمازی سے زیادہ نقصان دہ ہے. چنانچہ روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ بھوکے بھیڑیے کو بھیڑوں کے گلے میں چھوڑ دو، وہ اتنا نقصان نہیں پہنچائے گا جتنا غلط عالم نقصان پہنچائے گا. وجہ یہی ہے کہ شرابی اور جواری وہ گناہ کے روپ میں سامنے آتے ہیں، معاشرہ بچ سکتا ہے، سنبھل سکتا ہے، لیکن جو خود مذہب کی نقاب اپنے چہرے پہ ڈال کے آئے اس سے لوگ دھوکہ کھا سکتے ہیں. یہ ایک اہم ترین اصول یہاں پہ آ گیا کہ مذہب کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا جائے. چنانچہ اس کا کاؤنٹر، اس کا جواب، اس کے بدلے میں مومن کی ذمہ داری کہ مومن کو کم سے کم اتنا سمجھدار اور باشعور ہونا چاہیے کہ وہ بھیڑ کی کھال اوڑے ہوئے بھیڑیے کو پہچان لے، اسے پتا چل جائے کہ اس کے اندر کیا ہے، وہ شکر چڑھے ہوئے زہر کو پہچان لے، اسے پتا چل جائے کہ اگر اوپر شکر نظر آ رہی ہے تو اندر اس میں زہر ہو سکتا ہے. یہ اسلامی معاشرے سے اسلام کی توقع. اسی لیے علم پر اتنا زور کیوں، اسی لیے معرفت پہ اتنا زور کیوں، اسی لیے بعض اوقات اس تقوی کی خرابی کیوں آئی کہ جس کی خرابی بیان کرنے جائے تو دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہیں اس سے نماز روزے اور تلاوت قرآن کی توہین تو نہیں ہو رہی، کبھی ڈر پیدا ہوتا ہے. لیکن اتنی خرابی کیوں آئی؟ اس لیے کہ اگر خالی تقوی ہے علم نہیں، خالی وہ والا تقوی ہے معرفت نہیں، تو بہت آسانی کے ساتھ ہاں شرابی شکار نہیں کرے گا، ہاں بانی اس کا شکار نہیں کر سکتا، لیکن مذہب کا نقاب چہرے پہ ڈال کے آنے والا اس متقی کو بہکا سکتا ہے. اس لیے کہ اس کے پاس علم نہیں ہے فقط تقوی ہے. تو یہ مسجد سراب سمجھ لیجیے، جب منافق ناکام ہو جاتا ہے اپنا پیسہ خرچ کر کے، اس نے پیسے پہ پیسہ خرچ کیا، کسی طرح لوگ دین چھوڑے، لوگ دین نہیں چھوڑ رہے. جب وہ ناکام ہو جاتا ہے اپنے زبان کے ذریعے زبان کے ذریعے دین کو کیا نقصان پہنچا ہے؟ مذاق اڑائے. داڑھی رکھنے والے کا مذاق، پردہ کرنے والی کا مذاق، دیداری کا مظاہرہ کرنے والے کا مذاق، رشتے حلال کی کوشش کرنے والے کا مذاق، اس میں بھی اگر کبھی ناکام ہو جائے تو آخری طریقہ کار اس کا یہی ہے کہ مذہبی بن کے آؤ، دیدار بن کر آؤ. کیونکہ سب سے بڑا نقصان انہی لوگوں نے اسلام کو پہنچایا. چنانچہ پیغمبر مسجد زرار کے واقعے دیکھ رہے کہ یہ معمولی پیغام نہیں دینا ہے امت مسلمہ کو. چنانچہ صرف اتنا کہنے سے کام نہیں چلے کہ جاؤ اور جا کر اس مسجد کو توڑ. اگر مسجد کو خالی توڑوا دیا گیا تو یہ تو ایک عام سی بات ہو گئی. اس لیے کہ اس سے پہلے بعض منافقین نے اپنے گھروں پر میٹنگیں رکھی تھی، ان کے گھر بھی توڑوا دیے. تو ایک منافق کا گھر اور ایک منافق مسجد کے ذریعے اسلام کے خلاف حرکت کرے، اگر دونوں کا جواب ایک ہو یہ گویا ایک جیسی چیز ہو گئی. ایسا نہیں، گھر سے اگر اسلام کے خلاف حرکت کی جائے وہ پکڑ لی جائے، مسجد سے حرکت کی جائے وہ نہیں پکڑی جائے گی. چنانچہ پیغمبر نے معاملے کو اور سخت بنایا اور کہا کہ اس مسجد کو خالی توڑو نہیں، جلاؤ، نظر آتش کرو. دیکھیں جلانے کا مسئلہ ہی ایسا ہے کہ آدمی کانپ اٹھتا ہے، آدمی گھبرا جاتا ہے، آدمی پریشان ہو جاتا. جلانا آسانی کے ساتھ مذہبی چیز کو انسان برداشت نہیں کرے گا. یہ برداشت کر لے گا اس کو توڑ دیا جائے، یہ برداشت کر لے گا اسے دفن کر دیا جائے، یہ برداشت کر لے گا اسے دریا میں بہا دیا جائے. لیکن اگر کہا جائے جلاؤ، یہ آسانی سے انسان کا دل قبول نہیں کرتا اگر وہ چیز کوئی مذہب کے رنگ کے اندر. ہاں شراب کا جام ہے، توڑیں گے بھی جلائیں گے. ہاں کوئی مثلا گانے کا تحصیل ہے، توڑیں گے بھی کچلیں گے بھی جلا بھی دیں گے. لیکن اگر مذہبی چیز ہے جو گمراہ کرنے والی، بڑا مشکل. پیغمبر دل سے وہی جھجک نکال رہے ہیں، وہ جھجک جس کی وجہ سے یہ پتا ہونے کے بعد بھی کہ یہ چیز غلط، پھر بھی آدمی ذرا پیچھے ہٹ جاتا ہے. بھائی ہم بہرحال ہے تو اس کو نسبت قرآن سے ہے، تو اس چیز کو نسبت رسول سے، ہم کیسے اس کو اس طرح سے ہاتھ لگائیں؟ بھائی چھوڑ دو اس کی. یہ جو ایک جھجک، ابھی میں مثالیں اس کی آگے چل کے دے رہا ہوں، اس لیے کہ کئی مثالیں ایسی جو دینے کا دل چاہ رہا ہے لیکن اس میں غلط مفہوم پیدا ہو سکتا. جو پھر ایک ہی مثال میرے ذہن میں رہ گئی وہ ابھی میں بتاتا ہوں. پیغمبر نے کہا نہیں توڑو نہیں چلاؤ. اسی لیے جن صحابیوں کو بھیجا گیا اس مشن پر، وہ صحابی کوئی مشہور صحابی نہیں، ایک کا نام مالک ہے، ایک کا نام آصف، کچھ لوگوں نے کہا موہن، کچھ نے کچھ اور کہا، تین چار نام آتے، مگر ایسے نام کہ نہ اس واقعے سے پہلے کبھی آپ نے سنے ہوں گے نہ اس کے بعد کبھی سنیں گے. تاریخ میں ایک آدھ جگہ ان کا نام آیا ہے لیکن کوئی ایسی خاص اہمیت نہیں. کیوں؟ فخر اس لیے کہ ان کا گھر وہی مسجد زرار کے سامنے تھا، وہ قبا کے علاقے میں، اور پیغمبر مسجد کو توڑوانا نہیں چاہ رہے، ورنہ کدال لے کے تو مدینے سے بھی کوئی جا سکتا ہے، جلوانا چاہ رہے. آج مدینے سے لے کے جانا مشکل، پرانے زمانے میں آج کل کی طرح سہولتیں نہیں. تو کہا کہ وہ اس کو توڑنے جائے جو بالکل مسجد کے قریب رہتا، تاکہ بور کے خانے سے، اپنے ہی گھر کے بور کے خانے سے آگ لے آئے، آگ بجھنے بھی نہ پائے. اچھا آگ کے ذریعے مسجد کو جلا دی، یہ میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا، لیکن یہ اس کا پیغام تھا جلوایا کیوں، توڑوایا کیوں نہیں؟ جو بظاہر زیادہ لاجیکل لگ رہا توڑوا دیتے، ملبہ اٹھا کے کہیں پھینکوا دیتے، اب جلاؤ. اور جلانے کے بعد پھر ایک اور حکم جس کو بعض علماء نے نہیں مانا، یعنی منع کسی نے نہیں کیا، بعض نے نہیں لکھا بعض نے لکھا، وہ یہ کہ مدینے کا جتنا کوڑا وہ سب لا کے یہاں پھینکو. مسجد اسلام کا ایک مانا ہوا مسئلہ، جو جگہ ایک دفعہ مسجد بن جائے تیسے ہی حالات ہو جائے، قیامت تک وہ مسجدیت سے خارج نہیں ہوتی. پرانی ہو جائے، لوگ وہاں سے چلے جائیں، وہ ویرانہ بن جائے، سیلاب آ جائے، دیواریں ٹوٹ جائیں، جو کچھ بھی، مسجد مسجد. چنانچہ اس کے حوالے سے پھر ایک مسئلہ آتا جو آپ کو مرحوم آیت اللہ خوئی کی توسیع کے آخر میں نظر آئے گا، کہ اگر ہم نے مسجد کو چھوا بھی نہیں، ظالم نے آ کر مسجد کو توڑ کے سڑک بنا دی، اب ہماری گاڑی وہاں سے گزر رہی اور ہمیں پتا ہے کہ یہاں پہلے مسجد رہ چکی ہے، ہماری کتنی ذمہ داری ہے نجاست و طہارت، ہماری کتنی ذمہ داری ہے احکام مسجد میں، ذمہ داری آتی تو دیکھ لیجیے، ہم نے تو مسجد کو نہیں توڑنا تھا. کسی ظالم حکومت نے، مثلاً غیر مسلم ممالک نے، بعض مسلمان ممالک نے بھی سڑک نکالنا ہے، میدان بنانا ہے، توڑ دیا اس نے. یہ مسئلہ کیوں پیدا ہو؟ توڑا کسی اور نے، اور توڑنے کے بعد وہاں ایسی چیز بنا دی کہ ہم چاہیں کہ نہ چاہیں ہمیں وہاں جانا، راستہ وہیں سے بنا دیا، اب گزرنا ہی گزرنا ہے وہاں سے، کوئی سرکاری دفتر وہاں بنا دیا کہ جانا ہی ہے اس دفتر، کیا لازم ہے کہ جب بھی جائیں تو غسل کر کے جائیں؟ نجاست کے عالم میں دفتر میں بھی نہیں جا سکتے کیونکہ پہلے مسجد رہ چکی. یہ بحث ہے، مسائل فقہ بیان کرنے کا موقع نہیں، بتانا یہ تھا کہ مسجد کے بارے میں اتنا اہم اسلام کا حکم، مسجد کا ایک کنکر پتھر تک آپ اٹھا کے باہر نہیں لے جا سکتے، یہ یاد رکھیے گا. جس طرح مسجد کو نجس کرنا حرام, مسجد کے پتھر کو اٹھا کے باہر لے جانا بھی حرام اور گناہ, کیونکہ یہ غلطی لوگ اکثر کعبے اور مدینے کی مسجد میں کر دیتے ہیں. خانہ کعبہ کی زیارت کو جاتے ہیں اکثر وہاں پہ کہیں ریپیئر ہو رہا ہے, کچھ ٹائل لگائے جا رہے, کچھ ٹائل نکالے جا رہے, کنکر مل گئے. کیا تبرک کے لیے ہم اس کو لے جائیں گے خانہ کعبہ کی زمین یا خانہ کعبہ کی دیوار سے ہم کو ایک کنکر مل گیا؟ خانہ کعبہ تو بہت بڑی مسجد, عام مسجد کے اندر سے بھی کنکر اٹھانا حرام. لیکن کہا نہ صرف یہ کہ اس مسجد کو آگ میں جلاؤ, بلکہ اس مسجد میں لا کے کوڑا پھینکو. فقط اسی وہ تصور نکالنا چاہ رہے ہیں کہ ایسی چیز کا احترام بھی نہ کرو جو غلط. اب ایک مثال, بہت ڈرتے ہوئے یہ مثال مجھے دینا ہے, البتہ اتنا ڈرنے کی ضرورت بھی نہیں, میں ذرا بدل دوں مثال. ہمارے معاشرے جہاں جہاں علماء کا احترام ہے, ویسے تو اب کہاں ہے احترام علماء, اور کون کرتا ہے علم کا احترام, لیکن جہاں جہاں احترام علماء نام کی چیز پائی جاتی ہے وہاں پر آپ دیکھیں کہ اگر کسی کے بارے میں پتا چل گئے کہ اس نے اعتبار سے علماء فقط اپنے نفس پرستی یا دنیا داری یا دین کو نقصان پہنچانے کے لیے پہنا, مثلا ایسا عالم ہے کہ ہر وقت صدام کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگے, اس کی تعریفیں ہو رہی ہیں, اس کے قصیدے پڑھے جا رہے. اب یہ مسجدیں زرا ہیں معاشرے کے لیے, کیونکہ مسجد تو اس لیے سامنے آ گئی کہ واقعہ مسجد کر, ورنہ ہر دینی چیز اب دو ہو گئی, ایک مسجد تقوی قرآن نے کہا, ایک مسجد زرا. مدرسے بھی ایسی ہو سکتی, امام بارگاہیں بھی ایسی ہو سکتی, سیشن بھی ایسے ہو سکتے ہیں جس میں تلاوت قرآن یا مدرسے بھری ہوئی, علماء کے درد بھی ایسے ہو سکتے, عالم بھی ایسے ہو سکتے, ہر مذہبی چیز. اب مسجد زرار بھی ہو سکتی ہے, مسجد تقویٰ بھی ہو سکتی, یہ دونوں لفظ قرآن نے استعمال کیے اس لیے میں نے اس کو اسی طرح رکھا. اب پتا چل گیا کہ یہ عالم اس وقت صدام کے ہاتھ چوم رہا, یہ عالم اس وقت اس کی حمایت کر رہا, مگر اس کے باوجود ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی ہم ان سے کوئی تعلق نہیں رکھتے, لیکن ان کی توہین نہیں کر سکتے, دل نہیں مانتا, ہے تو بہرحال عالم ہے, تو بہرحال نجف کے پڑھے ہوئے ہے, تو ان کے سر پہ مثلاً ابا اور اماما وغیرہ. بطور مثال میں نے بات وہیں کی لی, میں تو ایک طالب علم ہوں لیکن ایک طرح میری فیلڈ ہوگی, میں نہیں گیا اس طرف کہ جہاں لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے غلط بھی ہے لیکن بہرحال ہے تو ظاہر ہوتا ہے ان کو کچھ نہ کرو. اب یہ جو ایک تصور ہے ذہن اور یہ فطری بات, اسی کو پیغمبر نے اس طرح نکالنا چاہا, کس طرح کہ اگر یہ مسجد ہم نے ٹوٹ گئی میدان بن گئے, دس سال بعد, بیس سال بعد, پانچ سال بعد, دو سال بعد, ہو سکتا ہے اگلے ہی ہفتے کوئی مسلمان وہاں سے گزرے, اگر بھارت پھر بھی اس کا احترام تو کرو, اس زمین کا رہتے ہو, یہ مسجد چکی کسی نے بنائی, کسی نیت سے بنائی, اللہ کا نام تو لیا گیا یہاں پر, یہ تصور معاشرے میں نہ آنے پائے کہ بھائی جس نے بھی بنائی, جس نیت سے بھی بنائی, ہمیں کیا غرض, یہ جگہ اللہ کے نام سے تو نسبت رکھ چکی ہے, یہاں پہ نمازیں تو پڑھی گئی ہیں, یہاں پہ قرآن تو پڑھا گیا, اس لیے اس کا احترام رکھو. اگر اتنا تصور دل میں رہا منافق کو دوبارہ موقع مل جائے گا, یہ گویا آپ نے درخت کی شاخیں اور تنا کاٹا ہے, جڑ کو نہیں نکالا, یہ جڑ دوبارہ ایک مرتبہ درخت بن سکتی ہے. پیغمبر دل سے یہ جذبہ تک نکال دینا چاہتے ہیں کہ جو مسجد کا نام لے کے بخانا بنایا گیا, چاہے وہاں پہ قرآن بھی پڑھ دیا گیا, چاہے وہاں پہ نمازیں بھی پڑھ دی گئی, چاہے وہاں پہ اللہ رسول کا نام بھی لے لیا گیا, لیکن اب اسے کسی احترام کے قابل بھی نہیں چھوڑنا, تاکہ خصوصاً کل اگر کبھی مسئلہ عالم سو کے حوالے سے آئے تو یہ سوچ کے ان لوگوں کے قدم پیچھے نہ ہٹ جائے جو ویسے علم اور علماء کا نائب امام اور ذاکر امام ہونے کی وجہ سے احترام کرتے ہیں, ان لوگوں کا تاثر یہ ہو کہ جیسا بھی ہے بہرحال نسبت تو امام کی طرف رکھتا ہے, بہرحال لباس تو امام جیسا پہنا ہے. یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کے پاس احترام, ورنہ تو خیر جو آج عام معاشرہ اس وقت ہے اس میں عالم کا احترام تو ناممکن چیز. ایک تو یہ پیغام اور ہمارے سامنے آیا, پچھلے ہفتے کا پیغام دہرانے کا موقع نہیں رہا, اور وہ کیا تھا پچھلے ہفتے کا پیغام, وہ یہی تو تھا. اور پھر ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ جب کسی خرابی کو دور کرو تو اس کے بدلے میں اچھائی سامنے رکھو, ورنہ اسلامی معاشرہ یا تو ماغلہ تانا رہ جائے گا, یکش ایک آنکھ ہے ایک آنکھ نہیں, آپ نے برائی دور کر دی اس کے بدلے میں اچھائی نہیں لے گیا, اور یا پھر لوگ دوبارہ طرف کے اس برائی کی جانب جائیں گے, کیا کہیں گے؟ پھر وہی مثال میری زبان پہ آتی ہے, کیسے واضح کروں. مثلا معاشرے کے اندر برے علماء کو نکال دیا, اچھے لے کے نہیں آئے, نتیجہ کیا ہوگا؟ دو چار ہفتے گزریں گے, دو چار مہینے گزریں گے, لوگ پھر اسی برے عالم کے پاس جائیں گے کہ بھائی کیا کریں, اور کوئی مجلس پڑھنے والا نہیں ہے، اور کوئی نکاح پڑھنے والا نہیں، حتیٰ یہ کہ اور کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ہے، تو بجائے اس کے کہ جماعت بند کر لو انہی کے پیچھے نماز پڑھ لو تاکہ جماعت چلتی رہے۔ دیکھیے اگر متبادل نہ ہو تو واپس کیا ہوگا، آپ نے خرابی بتا دی، لوگ سمجھ بھی گئے کہ یہ چیز غلط، لوگوں نے کچھ عرصے بائیکاٹ بھی کر دیا، لوگ کچھ دن وہاں سے بھاگ بھی گئے، لیکن پھر ضرورت تو ہے معاشرے میں، لوگ پلٹ کے یہی کہہ کے وہاں آئیں گے اور الگ الگ قسم کی تعبیریں بنا کے لائیں گے اور کہیں گے چلنے دو ایک سلسلہ، غلط آدمی چلائے مگر چلنے دو، یہ چیز پوری ختم نہ ہونے پائے۔ اب دیکھیے مثالیں اس کی بہت، لیکن میں اس لیے گھبرا رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نیک نیتی کے ساتھ سیرت رسول کے ایک پہلو کو واضح کرنے کے آؤں اور کوئی ایسی مثال میری زبان پہ آ جائے جو بعض لوگوں کے لیے بڑے حساس اور عقیدے کا مسئلہ بن جائے، تو چھوڑیں اس چیز کو۔ لیکن خلاصہ یہ بنا کہ متبادل تمہیں ضرور رکھنا ہے، آلٹرنیٹ تمہیں ضرور رکھنا ہے، اگر بچے آ جائے جو بعض لوگوں کے لیے بڑے حساس اور عقیدے کا مسئلہ بن جائے، تو چھوڑیں اس چیز کو۔ لیکن خلاصہ یہ بنا کہ متبادل تمہیں ضرور رکھنا ہے، آلٹرنیٹ تمہیں ضرور رکھنا ہے، اگر بچے سے یا جوان سے یا بڑے سے بھی کہہ رہے ہو کہ وہ چیز حرام ہے اسے نہ دیکھو، تو حلال چیز سامنے ہونا چاہیے۔ اگر وہ فلم حرام ہے تو حلال فلم ہو، اگر گانے حرام ہے تو حلال طریقے سے قصیدے نہ ہو، اچھی اور جائز شاعری ضرور ہو۔ اگر عام قسم کے ناول میگزین اور ڈائجسٹ پڑھنا حرام ہو تو اس کے بدلے میں بچے کے پاس دوسرا لٹریچر ہو کہ جسے پڑھ سکے۔ اگر کچھ ایسی گفتگو مجلس یا درس میں ہے جو حرام ہے تو اس کے بدلے پھر صحیح کام ہو، ورنہ صحیح ہوگا یا لوگ گھر بیٹھ جائیں گے بالکل بھول جائیں گے، اور یا پھر لوگ مجبور ہو کے دوبارہ اسی الگ چیز پر آئیں گے۔ یہ دوسرا اصول اسلام نے بتایا، اور تیسرا اصول وہ اتنا مشہور کہ میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، صرف اشارہ کر دوں، اور وہ یہ کہ نیکی کا اہم سے اہم کام بیکار جب تک کہ انسان کی نیت میں خلوص نہ ہو۔ مسجد جیسی اہم چیز نہ صرف یہ کہ توڑی گئی بلکہ جلائی گئی، بلکہ کوڑا گھر بنائی گئی، فقط اس لیے کہ چیز اچھی تھی، بنانے والوں کی نیت اچھی نہ تھی۔ لیکن یہ والا اصول چلتا ہے جب عمل ٹھیک ہے، کیونکہ بعض لوگوں پیغمبر کی ایک حدیث کو توڑ بوڑ کے عجیب انداز سے پیش کیا۔ وہ کیا حدیث ہے؟ انما الاعمال بالنیات، ایک حدیث کہ عمل کا دار و مدار نیت پر۔ یہ حدیث کس عمل کے بارے میں؟ وہ عمل جو بظاہر اچھا عمل، بظاہر عمل ہے، بظاہر ایک مسلمان کا عمل لگ رہا ہے اچھی چیز، کہا پھر بھی اچھی چیز قبول نہیں ہے جب تک کہ نیت ٹھیک نہ ہو۔ لوگوں نے اس کا مطلب یہ نکالا کہ نیت اگر ٹھیک ہو تو چاہے شراب خانہ ہی مثلا کیوں نہ بن، وہ چل جائے گا۔ انما الاعمال بالنیات، اجر دینے والا اللہ، وہ ہماری نیت دیکھ رہا ہے ہم کوئی بھی عمل کریں۔ شراب خانے کا لفظ آپ کو ایک مرتبہ ہلا گیا ہو کہ جی یہ تو بہت کچھ غلط کہا گیا، ایسا تو کوئی نہیں ہوگا، چلے نہیں ہوگا۔ ایسے لوگ تو ہیں نا جو نشے کی چند چیزیں استعمال کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد کیونکہ ہماری نیت ٹھیک، مثلا فن کا استعمال، بعض محبان اہل بیت، بہرحال چلے چھوڑے اس کو بھی، اور حساس مسئلہ بن رہا ہے، مثلا گانے کے انداز میں قصیدے یا نہ ہے، نیت ٹھیک، نیت کے اچھا ہونے میں کیا شک، لیکن کہا یہ گیا کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، تو مطلب کیا نکالا گیا کہ کیسے یہ عمل کیوں نہ ہو، نیت ٹھیک ہے تو چل جائے گا۔ چلے یہ مثالیں بھی چھوڑے، لوگ ابھی رمضان آنے والا، دوڑ دوڑ کے جائیں گے عمرے پر، اور جا کے وہاں سے جب مسئلہ پتا چلے کہ دس دن سے کم اگر کسی شہر میں ٹھہرے تو روزے تو نہیں رکھ سکتے، رمضان ہو اور مکے جیسا مقدس شہر اور مدینے جیسا مقدس شہر، اور حالات بھی ایسے ہوں کہ ویسے ہی روزہ جیسا بن جائے، نہ کوئی دکان کھلی، نہ کوئی ہوٹل کھلا، نہ کہیں پانی ملے صبح سے شام تک، تو اب روزہ چھوڑنے سے دل نہ چاہتے، اور شریعت یہ کہے کہ سفر روزہ معاف ہے، یہ غلط، سفر میں روزہ معاف ہے، یہ غلط، سفر میں روزہ حرام ہے، وہ کہے کہ روزہ حرام، نہیں مانتا دے۔ اب جو مثالے میں نے جیتنے سے چھوڑی، وہاں تو بہرحال ایک پہلو گناہ کا تھا، گانا بھنگ یا چر، یہ تو یہ ہے کہ روزہ رکھ رہے کہ اللہ نیت دیکھنے والا ہے، اللہ قبول کر رہا، ہم پرانے زمانے کا سفر کوئی تھوڑی کر رہے ہیں، ہم تو آج کے ایئر کنڈیشن جہاز میں بیٹھ کے ایئر کنڈیشن مکان پہ رہتے، عمل کے دار و مدار نیت پر ہی، یہ رسول کہے۔ ارے رسول کہہ گئے پہلے اعمال کا پھر نیت کا، عمل ٹھیک ہو عمل صحیح ہو پھر بھی نیت چیک کرنا، اگر عمل ہی غلط، اگر عمل عمل ہی نہ ہو، بھائی غلط عمل کو اسلام عمل مانتا ہی نہیں، یہ بھی ایک اصول یاد رکھیں۔ قرآن نے بھی ان کے لیے کہا حبان منصور، یہ غلط عمل ایسا ہے جیسے سمندر کا جھاگ، سمندر کا جھاگ کچھ ہوتا نہیں، خالص دکھائی دیتا،
خرید جائیے تو کچھ بھی نہیں. جیسے بکھرا ہوا غبار, غبار بکھر گیا, بیٹھنے میں آندھی لگ گئی, سب چلی گئی ختم, کوئی چیز نہیں. جس عمل کو اسلام نے عمل ہی نہ مانا. چنانچہ اور دیکھ لیجئے اس کی ایک مثال, فقہ میں یہ ہے کہ نہیں کہ اگر کوئی آدمی کہیں حرام سفر پہ جا تو اسے نماز بھی پوری پڑھنا ہے, روزہ بھی رکھنا, حرام سفر. کیا کیوں حرام سفر میں یہ کیا حکم؟ بھائی 28 دن تو وہ گیا, اس لیے حرام سفر کو اسلام نے سفر مانا ہی. آپ نے کہا, اسلام نے کہا تم گئے نہیں کہیں, آپ نے کہا رہے میں گیا, کراچی کا رہنے والا ہوں, لاہور بیٹھا ہوں. کہا نہیں, تم اپنے خیال میں بیٹھے ہو, اللہ نے تمہارے سفر کو سفر ہی نہیں مانا, حرام تھا. اللہ نے کہا تم کراچی ہی میں اپنے آپ کو سمجھو. عمل غلط کو اسلام عمل ہی نہیں مانتا. آپ بیٹھے لاہور میں, بیٹھے مشہد میں, بیٹھے مکے میں, مثلا حرام سفر. بہت مختصر انداز میں بات کریں, عورت شادی شدہ شوہر کی اجازت کے بغیر مستحب سفر پہ چلی گئی. واجبات کا سفر تو جائز, لیکن سنت سفر تو عورت کے لیے جائز نہیں. چلی گئی وہ شوہر کی سے اجازت لیے بغیر, اور پہنچ گئی وہاں, چاہے وہ مکہ اور مدینہ جیسا شہر کیوں نہ, شوہر نے کہا میں عمرے کے لیے اجازت نہیں دیتا ہوں, یا تم پر حج واجب نہیں ہے حج کے لیے اجازت نہیں دیتا ہوں, یا تم واجب حج پر چکی ہے دوسرے حج, اس نے کہا میں تو جا رہی ہوں. اب کیا ہو تو یہ پورا سفر حرام, حرام ہی نہیں, جہاں گئی ہے وہاں پہ بھی اس کو نماز اور روزہ پورا کرنا. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ مکے میں, اس لیے کہ اللہ اس کے وجود کو مانتا ہی نہیں وہاں پہ. کہتا تم اپنے خیال میں مکے گئی ہو, ہم تمہیں کراچی ہی میں لکھ رہے ہیں, کیونکہ غلط عمل کو عمل نہیں مانتے. بہت ہی چھوٹی سی مثال, عورتیں ذرا ناراض ہو جائیں گی کہ خالی عورتوں کے پیچھے آپ پڑھیں. گھر سے یہ جو تاریخیں ہیں, 13 جماعت الاول سے 30 جماعت الثانی تک, شہزادی کی مناسبت سے میرا اکثر موضوع اسی لیے عورتوں کے حالات ہوتا. لیکن چلے ایک چھوٹی سی بات, بہت دنوں سے لوگوں کو شکایت ہے کہ آپ نے مسائل نہیں بتا, مسائل تو آج بھی نہیں بتا رہا. مثال دے رہا, آپ نے خمس, خمس کا کیا اصول, جو خرچ کر دیا اس کو چھوڑو, جو بچ گیا اس کا پانچواں حصہ نکالا. مگر کچھ جگہ پر اسلام کہتا ہے جو خرچ کر دیا اس کا بھی خمس. آپ نے شیو بنایا داڑھی نہیں, ایک کو خط بنانا, شیو آپ نے بنایا داڑھی منڈوا دی, اس کے لیے جو پیسے آپ نے خرچ کیے. اب یہ تو مردوں کا مسئلہ ہے نا, عورتیں مطمئن رہیں, یہ پیور مردوں کا مسئلہ ہے. داڑھی منڈوانا یعنی شیف بنانا حرام, آپ کا خرچ کے سال بھر آپ نے شیف بنوا دی. بطور مثال پورے سال مل کے پتا چلا کہ 300 روپے, 400 روپے, 200 روپے آپ کے شیف میں خرچ ہوئے. چاہے گھر میں شیف بناتے تھے تو اس کا سامان لانے, چاہے دکان میں جا کے بنواتے تھے تو اس کو جو اجرت دیتے تھے. پتا چلا کہ اس آدمی نے مثلاً فرض کیجیے کہ 400-500 روپے شیف میں خرچ کیے. پیسے کہاں ہیں؟ کہیں نہیں, وہ تو چلے گئے, خرچ ہو گئے. اسلام نے کہا اس کا بھی خمس. یہ خمس اس کا کس بات پہ؟ یہ تو پیسہ ہے ہی نہیں ہمارے پاس, چلا گیا اور اسی سال خرچ ہوا. حرام میں جو خرچ ہو اسلام اسے خرچ مانتا ہی نہیں. گویا اب تک یہ پیسہ تمہارے اکاؤنٹ میں جمع ہو کہ نہ ہو, اللہ سمجھ رہا ہے کہ یہ ہونا چاہیے, خمس دے دو اس کا. اسی طرح کا مسئلہ ہر حرام کا. یہ تو خالی ایک مثال, اگر حرام فلمیں اس کے لیے جتنا سال میں خرچہ تھی, وہ فلم تو دیکھی وہ الگ گناہ, اگر حرام ہے تو ہر فلم تو حرام نہیں, لیکن ساتھ میں اس کا خمس دینا یہ نہیں دیا, یہ ایک الگ گناہ, ڈبل گناہ ملے گا اس آدمی. فلم بھی دیکھی اور پھر خمس بھی نہیں دی. اچھا اس سے اگر کوئی یہ سمجھے تو خمس دینے سے ہمارا حرام اللہ نے جائز مان لیا, یہ بڑا آسان اور سستا سودا. یہ ٹھیک ہے گناہ کرتے جائیں گے 20% پیسے دینا نا, پھر تو وہ حلال ہو جائے گا. جیسے حکومتیں اعلان کرتی کسی کے پاس کالا پیسہ اتنا پرسنٹ دے دے, سارا پیسہ وائٹ منی ہو گیا, یہ نہیں ہے. وہ خمس دے دے تب بھی گناہ گناہ, جب تک کہ توبہ نہ کرے. توبہ کرنے تو گناہ معاف, پھر تو کوئی گناہ نہیں. لیکن اصول ایک بنا کہ جو غلط عمل ہے, جو حرام عمل ہے, جو ناپسندیدہ عمل, آپ بے شک کہیں کہ میں عمل کر رہا ہوں اللہ نیت چیک کر, وہ عمل ہی نہیں ہے اسلام کی نگاہ میں, وہ زیرو ہے, وہ صفر ہے, وہ کچھ مانا ہی نہیں گیا. تو یہ جو لوگوں نے یہ حدیث ایک امرت دھارا بنا کے ہر غلط کام کے ساتھ لگا دی, جی ہمارا کام غلط ہوگا نہیں ہے ٹھیک, جی نہ کوئی مرضی ہے نہ کوئی مستحد, ان کے تو اختیار میں نہیں عمل قبول کرنا, عمل اللہ قبول کرتا ہے, وہ کہہ رہا نہیں ہے ٹھیک کر لوں. ارے صحیح عمل کے بارے میں کہا, عمل اچھا ہو پھر اس کی نیت بھی ٹھیک کرو ورنہ بیکار. اگر شروع سے ہی عمل غلط تو کیا نیت اچھی کریں گے؟ وہ ہے کیا چیز جس کی نیت اچھی کریں گے؟ کیونکہ یہ بات بہت صحیح ہوگی, جس سے پوچھیے اپنے ہر غلط عمل کو انما الاعمال بالنیات جوڑ دیا اور کہا کہ یہ صحیح ہے. نہیں, یہ ایسا نہیں. ہاں ایک طریقہ ایسا کہ انسان اپنے غلط عمل کو معاف کرا سکتا, وہ طریقہ یہ نہیں ہے کہ نیت اچھی کر لے, وہ طریقہ ہے توبہ کر. اور اسی مسجد ضرار کے آس پاس توبہ کا بھی واقعہ چلا, تبھی تو اس سورے کا نام سورہ توبہ بھی بنا. لیکن انشاءاللہ آئندہ, اس لیے کہ آج کی حد تک ٹائم پورا ہو گیا, انشاءاللہ آئندہ. اب یہ مسجد ضرار آج بات یہاں مکمل ہوئی,
اور اسی ایک گزارش کے ساتھ کہ غزوہ تبوک کے بعد مسجد زرار رسول مسجد زرار کو جلوا کے فارغ ہوئے اس فتنے سے کہ فتنے کی سر کو بھی ہو, اب رسول نے توجہ ان گناہگاروں کی جانب جن کے پاس کوئی عذر نہیں تھا پھر بھی وہ لوگ جنگ تبوک میں نہیں گئے. ان کا واقعہ پچھلے سال ستمبر کی ایک تقریر میں, تقریر نمبر 147 میں آ چکا ہوں, لیکن اپنی اہمیت کی وجہ سے تقاضا کر رہا کہ اگلی تقریر جو ماہ نومبر میں ہوگی 160 تقریر, دوبارہ اس کو مختصر بیان کیا جائے. ترتیب کے اعتبار سے بھی یہ واقعہ تمام علماء نے لکھا اور یہی جملے کے ساتھ لکھا, ادھر مسجد سرار کو جلایا گیا اور پیغام دیا گیا کہ نفاق اور اسلام کتنا سخت دشمنی کا رشتہ. دوسری جانب ایسے ہی منافقین کو معاف بھی کیا گیا کیونکہ توبہ کر لی. مسجد سرار کے سننے سے جو ایک مایوسی پیدا ہو تو توبہ کے ذریعے ایک امید دلوائی, وہ فوراً اس کے بعد کا واقعہ تو گھر کے 147 تقریر میں آ چکا, مگر 160 تقریر کے شروع کے 10 منٹ اس کو اس لیے دہرانا پڑے گا تاکہ بعد جو ہسٹوریکل سیکوینس جو زبانی ترتیب ہے اس کے اعتبار سے بھی آگے بڑھے. لکھ یہ مسجد سرار جو پیغام اس میں ملا, 3-4 پیغامات کہ مذہب کے لبادے میں جو نقصان پہنچا خالی اسے ختم نہیں کرنا, ذلیل کر کے ختم کرنا, کیونکہ اگر ذلیل نہیں کیا تو وہ لوگ بھی جو سمجھ چکے کہ غلط ہے ان کے دل میں ایک احترام رہ جائے, ایسی چیز کا احترام جڑوں سمیت نکال دیکھنا. لیکن خرابی کو دور کرنے کے خالی خرابی ختم کرنا کافی نہیں, اس کے بدلے جو اچھائی ہے اس کو بھی معاشرے میں پھیلاؤ اور اچھے سے اچھا عمل بھی بیکار جب تک کہ خلوص نیت نہ ہو. لیکن غلط عمل اگر ہے تو نیت تو چیک کرنا ہی نہیں, وہ تو شروع میں ہی گر گئے, شروع ہی میں ہی ختم ہو گئے. اس نیت ہوتی ہے جب عمل اچھا ہو تو نیت چیک کی جاتی ہے, عمل اچھا نہ ہو تو نیت چیک کرنے کا سوال نہیں. مگر یہ سارے پیغام دینے کے باوجود جس طرح منافقین معاشرے سے مٹے نہیں, پیغمبر نے ان کی مذمت کی, ان کی توہین کی, ان کے عمل کو اتنا ذلیل کیا, بار بار ان کی حقیقت کھول دی, لیکن پھر بھی منافق میں وہ ڈھڑائی ہے کہ وہ ختم نہیں ہوئی, وہ رہا. اسی طرح مسجد زرار کا پیغام سب لوگ یا سمجھ نہ سکے, نہیں سمجھا تو سب کو دیا گیا, سب لوگ یاد نہ رکھ سکے. چنانچہ اس کے بعد بھی تاریخ اسلام گواہی دیتی رہی کہ جب کبھی کسی اسلام کے خلاف بہت بڑی سازش کرنا پڑی تو اس نے ہمیشہ مذہبی کو استعمال کیا, وہی اصول رکھا کہ چھوٹے موٹے گناہ پھیلائے جا سکتے ہیں معاشرے میں, لیکن اگر گناہ ایک کبیرہ نہیں بلکہ اس سے بھی بڑا گناہ کرنا تو اسلامی معاشرہ آسانی سے دھوکہ نہیں کھائے, مذہب کی نقاب اپنے چہرے پہ ڈالو. چنانچہ کائنات کا گناہ ایک کبیرہ کرنے والے یزید نے بھی حسین کے خلاف جو قدم اٹھائے وہ فقط اپنی طاقت پر نہیں کہ میرے پاس کتنی فوج ہے, اس پر اس کو بھروسہ نہیں تھا, فقط اپنے اقتدار پہ اس کو اعتماد نہیں تھا کہ میں صاحب اقتدار ہوں جو جائے کر, اسے معلوم تھا کہ معاشرہ بہت ہی گیا گزرا ہے, بہت ہی بدتر ہے, لیکن ہے اسلامی معاشرہ. یہاں پر یہ اتنا بڑا گناہ میں کرنے جا رہا ہوں یہ فوجوں کی مدد سے نہیں ہو سکتا, یہ خالی تخت اور تاج کی مدد سے نہیں ہو سکتا, یہ خالی خزانے کی مدد سے نہیں ہو سکتا, اتنا بڑا گناہ کرنا مذہب کی نقاب اوڑھنا پڑے, مذہب کو سامنے رکھنا پڑے. مسجد سرار ایک مرتبہ پھر اسلام میں واپس آئے اس فتوے کی صورت جو یزید نے پہلے اس زمانے کے نام نہاد فقہا سے حاصل کی اور جس کے اندر حسین پر باقی تمام الزامات لگانے کے بعد آخری جملہ وہ رکھا جس نے بتا دیا کہ مسجد زرار ہی کی طرح حسین کے خلاف بھی مذہب کو استعمال کیا جا رہا ہے. فخرج عن حد, پوری تفصیل کی فتوے فلا فلا الزامات لگائے جاتے ہیں, فخرج عن حد, یہ حسین اپنی حد سے معاذ اللہ خارج ہو, فقتل بالسيف جد, بس ان کے نانا کی تلوار سے ان کو قتل کر, میرے روح یہی دیا گیا کہ ہم حسین کے قتل پر راضی نہیں, لیکن کیا کریں جو رسول دین لے کر آ گئے اس کا تقاضا یہ ہے کہ حسین کو قتل کیا جائے. بخوت علاقے سے جد سے ہی پس قتل کیا گیا حسین کو ان کے جد کی تلوار سے, یہ لفظ ڈالا گیا فتوے سے. کہ شریعت رسول کہتی ہے حسین واجب القتل, کہ وہی مسجد ضرار جو گھوم کے واپس آ گئے. اصول کہ جو جتنا بڑا گناہ کرنا اتنا زیادہ ضروری ہے کہ مذہب کا نام استعمال کرو. چنانچہ زیادہ تر لوگوں کے لیے یہ فتویٰ چلایا گیا. دیکھو اتنے سارے علماء نے فتویٰ دے دیا, قاضی شرعی کی دستخط تو ہر ایک کو معلوم, لیکن وہ اکیلا نہیں, اور کتنی ساری دستخط تھی. حسین اسی فتوے کی مدد سے شہید کیے گئے. یعنی بھولے بھالے بعض ایسے مسلمان ہوتے ہیں جو مسجد ضرار کے سبق کو اب تک نہ سمجھے. جو میں نے چوتھی بات کہی, مسلمان کو اتنا ہوشیار اور سمجھدار ہونا چاہیے کہ بھیڑ کی کھال اوڑھ کے بھیڑیا آئے تو پہچان. نہیں رہا اتنا سمجھدار مسلمان, فتوے سے دھوکا کھائے. سب نے نہیں, ہمارے صاحب کی بات ہم نہیں کرتے, شیمر کی بات ہم نہیں کرتے, یہ جتنے بڑے بڑے ہیں تو سب سوچ سمجھ کے کر رہے ہیں. یہ تو مسجد ضرار بنانے والے ہیں, لیکن وہ جو 30,000 یا 1,00,000 کا لشکر, اس میں کتنے ہی ایسے جو اس فتوے کی وجہ سے آئے. یہ دوسری بات کہ حسین میدان قیامت میں اپنے دشمنوں میں سے کسی کا یہ عذر نہیں سننا چاہتے تھے کہ خداوندہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ حسین کون ہے, ہم تو فتوے سے دھوکا تھا. حسین یہ نہیں چاہتے کہ قیامت میں کوئی یہ عذر پیش کرے. چنا فتوے لاکھ, یہ سارے فتوے لوگوں کو کربلا قتلا, لیکن عاشور کی صبح جہاد شروع کرنے سے پہلے حسین نے اپنی آخری تقریر میں بات واضح کر دی, یہ بتا دیا کہ اب تک اگر کوئی دھوکے میں ہے تو اب میں اس کو سمجھا دوں. دھوکے سے آئے تھے, ان کو تو معاف کر دیا جائے گا. جی نہیں, آئے تھے دھوکے سے, لیکن تلوار چلنے سے پہلے حسین نے اس فریب کا پردہ چاک کر دیا. مگر یہ لوگ اب ان کے پاس عذر نہ رہا جب حسین کی آخری تقریر انہوں نے سن. مگر یہ تو صرف وہ لوگ تھے جو کربلا میں, اس سے کتنی ہی زیادہ تعداد ابھی کوفے میں اور شام میں اور اس کے درمیان بیٹھی, کہیں وہ قیامت کے دن عذر لے کے نہ آ جائیں. مثلاً جس باپ نے اپنے بیٹے سے کہا جاؤ لشکر یتیم, بیٹے کے لیے تو عذر نہ رہا کہ مجھے پتا نہیں حسین کون, وہ تو کربلا میں واضح ہو گئے, باپ تو کربلا نہیں گئے. وہ اگر قیامت کے دن کہہ دے خداوند میں نے قتل حسین کے لیے اپنی اولاد کو بھیجا تو ہے, لیکن میں تو اس فتوے سے دھوکہ کھا گئے, جو کچھ تجھے آزاد کرنا ہے تو وہ ان علماء سے کر جنہوں نے دستخط کیے. نہیں, اس بات کو جس نے اپنے بیٹے کو کربلا بھجوایا لشکر یزید, اسے بھی یہ عذر نہیں ملنا چاہیے. وہ بیوی تو بچ جائے گی جس نے اپنے شوہر سے کہا جاؤ لشکر یزید میں, اتنا انعام بھی مل رہا, میرے فلا سیٹ اور فلا زیور بھی بن جائیں گے, اور یہ کہ کوئی حرج بھی نہیں ہے جو کہ 23 علماء, 50 علماء, 300 علماء, 1,000 علماء کہہ رہے ہیں کہ قتل حسین واجب. شوہر کو تو کربلا میں یہ عذر کرنے کا موقع نہ رہا, حسین کی تقریر نے واضح کر دی. بیوی تو اپنے گھر میں بیٹھی, یا حلب میں, یا حمص میں, یا کوفے میں, یا شام, وہ قیامت کے دن کہہ دے کہ خداوندہ شوہر کی بات کی میں تو دھوکہ کھا گئی فتوے سے. نہیں, قتل حسین میں کسی طرح بھی جو شریک, یہ بہانہ اس کے پاس نہیں آنا چاہیے کہ ہمیں حقیقت نہیں پتا تھا. چنانچہ جب کربلا میں آئے حسین نے کہا شہادت مقدر ہے ہمارا, لیکن پہلے ایک مرتبہ حقیقت واضح کرے. اور جو بچ گئے, جو کربلا نہیں آئے مگر کربلا کے لشکر میں ان کا حصہ ہے, ان کے لیے زینب کا جہاد شروع ہو. بھیا میں کوپے سے لے کے شام تک وہ جہاد کروں, کہ جس کے بعد کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ کون لوگ, ہم تو فتوے سے دھوکہ کھا گئے. اگر فتوے سے دھوکہ کھا گئے تو آؤ آج یزید کی فوج تمہارے شہر کے بیچ سے گزر رہی ہے, آؤ اہل بیت کی حمایت کرو. ٹھیک, سید الساجدین منع کر دے تلوار نہ چلا, اگر پہنچے تو سید الساجدین کے پاس. بعض روایات کے مطابق حبیب کا بیٹا پہنچا تھا, بعض روایات کے مطابق مالک اشتر کی بیٹی پہنچی تھی, بعض روایات کے مطابق ایک مرد ضعیف دمشق کے بابو سعد میں ملا تھا سید الساجدین, اور پہلے تو وہی فتوے کی وجہ سے ساری برائی کرنے لگے. حقیقت پتا چلی تو اتنا قابل احترام بنا دیا میرے مولا سید الساجدین. لیکن یہ تو کوئی بات نہیں ہو کہ حقیقت پتا بھی چلے, تب بھی گھر میں بیٹھے رہو اور یہ دیکھتے رہو کہ علی اور فاطمہ کی بیٹیاں قیدی بنا کے لے جائیے. کیونکہ کراچی میں بعض جگہوں پر شب سعد جماعت الثانی شہزادی کی شہادت منائی جا رہی, گھر کے تاریخی اعتبار سے یہ روایت تو ثابت نہیں, 21 مادوستانی کی روایت تو بہت سے علماء نے لکھی, لیکن بہرحال اہل بیت کا غم ہے, تاریخ کا محتاج نہیں. یہ تو وہ غم کہ حقیقت میں ہمیں سید الساجدین کی طرح منانا, کہ ہر دن اور ہر رات رونا, ہر دن اور ہر رات آنسو بہانا. اور پھر یہ جو تاریخ ہے, یہ تو زینب کبریٰ کا غم کرنے کی ایسی تاریخ ہے کہ آدمی ویسے غم کرنے کو بے چین ہو جائے. کیوں؟ ابھی 3 تاریخ کو وہ سن چکا کہ فاطمہ کا جنازہ تاریخی شب میں اٹھانا تھا, تو اگر کہ فاطمہ کی شہادت صبح سویرے ہوئی طلوع آفتاب کے کچھ دیر بعد, میرے مولا نے سارا دن میت کو رکھا, آدھی رات تک میت کو رکھا, جبکہ حکم ہے میت کو جلد از جلد دفن کرنا. اور نہیں, یہ سیدہ کا جنازہ ہے, یہ طاہرہ کا جنازہ ہے, یہ صدیقہ کا جنازہ ہے, یہ فاطمہ کا جنازہ, یہ تاریخی سب نے اٹھے. تو جس نے ابھی یہ سنا, 3 تاریخ تک تو وہ شب 4 فاطمہ کی دفن کی رات, اس رات تک تو وہ روتا رہا فاطمہ, مگر جب شب 4 گزر, شب 5 آئی, شب 6 آئی, شب 7 آئی, فوراً اس نے گھبرا کے سوچا کہ جس معصومہ کے جنازے کو تاریخی شب میں دفن کیا گیا, اسی معصومہ کی وہ بیٹی جو عصمت کبریٰ پہ فائز نہ ہو تو عصمت صغریٰ کی حاملہ تو ہے, اس کا اس طرح سے روز روشن میں قیدی بنا کے درباروں میں جانا بھی تاریخ میں لکھا. ارے سیدہ کے تاریخی شب کے جنازے نے ہمیں خون کی آنسو رلوا دیے ان کے بعد کی تاریخوں میں. ارے یہ سیدہ کی بیٹی زینب, اور ایسی بیٹی جو ہر اعتبار سے اپنی ماں کی شبی ہے, جو ہر اعتبار سے اپنی ماں کی جانشین ہے, جو ہر اعتبار سے فاطمہ کی جگہ ہے. چنانچہ زینب کا ایک لقب ہے فاطمہ صغریٰ, شہزادی زینب کا ایک لقب ہے, نام نہیں. فاطمہ صغریٰ نام حسین کی بیٹی کا ہے, لیکن لقب ہے وہ فاطمہ کبریٰ ہے, یہ فاطمہ صغریٰ ہے. روز روشن میں اس طرح سے قیدی بنا کے بازاروں اور درباروں میں لے جایا گیا, مگر ہاں ظلم کرنے والوں نے ظلم کیا, پروردگار نے اسی میں سے اسلام کی بقا کا سامان کیا. حسین کی شہادت بھی بچ گئی, اگر زینب کبریٰ کا جہاد نہ ہوتا تو جس طرح تاریخ کے سارے واقعات چھپ گئے, کربلا کا واقعہ بھی چھپ جاتا. اسی طرح کربلا میں حصہ لینے والوں کو بھی بہانہ نہ مل سکا اب یہ کہنے کا ہمیں نہیں پتا حقیقت کیا تھی. ارے زینب کبریٰ تو تمہارے شہر سے قیدی بن کے گزری تھی, کیا پھر بھی تمہاری آنکھیں نہ کھلی؟ وہ زینب کبریٰ جن کا جہاد ان مانوں میں حسین کے جہاد سے کم اہم نہیں ہے, کہ اس جہاد کو یاد کر کے تو میرا مولا سجاد بھی کہتا تھا الشام الشام الشام. ارے شام کے مصائب سید الساجدین کو کربلا سے زیادہ رلا رہے ہیں, تو زینب تو شام کے مصائب میں سب سے زیادہ ظلم کا نشانہ بنی ہے. چنانچہ تاریخ کا یہ جملہ پھر دہرا دوں جو میں سیدہ فاطمہ کی شہادت میں پڑھتا ہوں, کربلا کے مصائب برداشت کرنا زینب کے لیے پھر بھی آسان تھا. البتہ آسان کسے کہتے ہیں, اپنا ہمارا آسان نہ سمجھے, لیکن شام زینب سے کبھی نہیں بھولتا. اور اپنی بات کو دوسرے انداز سے واضح کروں, ارے کربلا کے مصائب کے اختتام پر شام غریبہ زینب یہ سارے داغ اپنے دل پہ لینے کے باوجود اتنی طاقت رکھتی ہے کہ نماز کھڑے ہو کر پڑھے, مگر شام نے زینب کو اتنا کمزور کر دیا کہ قید خانے میں نماز بیٹھ کے پڑھی جا رہی ہے. کربلا نے زینب کو اتنا کمزور نہ کیا تھا, کربلا میں زینب کہیں بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ رہی. ارے یہ مصائب شام ہیں جنہوں نے زینب کو اتنا کمزور کر دیا کہ بیٹھ کے نمازیں پڑھی جا رہی. اور یہی جواب بعض ارباب مقاتل کے مطابق زینب نے خود بھی دیا تھا. کس کو دیا تھا؟ جس وقت محمد حنفیہ لٹے ہوئے قافلے کا استقبال کرنے مدینے سے باہر پہنچے, ہر طرف کالے جھنڈے نظر آئے, گھبرا کے کہا ارے بس اتنا بتا دو میری بہن زینب کہاں ہے, بڑی بہن کو جا کے چھوٹا بھائی پرسا دینا چاہتا ہے. لوگوں نے اشارہ کیا, زینب کا خیمہ وہ ہے, ایک مرتبہ خیمے کی جانب چلے, خیمے کا پردہ ہٹا کے اندر داخل ہوئے, دیکھا ایک انتہائی ضعیف کوئی خاتون بیٹھی ہے, گھبرا کے مڑے واپس آنے لگے. واپس آتے آتے معذرت کی, اے ضعیفہ مجھے معاف کر دیجیے گا, یقیناً میں نے جسارت تو کی آپ کے خیمے میں داخل ہو گیا, لیکن میں دھوکہ کھا گیا, مجھے کسی نے بتایا یہ میری بہن زینب کا خیمہ ہے اس لیے یہاں پہ آ گیا. ارے اتنا کہنا تھا, محمد عنتیہ کا شکوہ فریاد سنی, معذرت سنی, آئے زینب ایک مرتبہ فریاد کی, بھیا محمد عنتیہ آج یہ کون سا دن آ گیا کہ چھوٹا بھائی اپنی بہن کو نہیں پہچان رہا. اور محمد عنتیہ نے گویا سر پیٹا, شہزادی اتنی ضعیفی اتنی کمزوری, سبب کیا تھا؟ کہا الشام الشام, مصائب شام نے زینب کو اس طرح سے بوڑھا کر دیا, زینب کو اتنا کمزور کر دیا. لیکن ایک روایت کے مطابق جو صاحب منتخب التواریخ ملا ہاشم خراسانی نے لکھی ہے, جب زینب کو پتا چلا کہ میرا بھتیجا سجاد دوبارہ شام جا رہا ہے, الا روایت زینب کبری تڑپ اٹھی, کہا بیٹا شام جا رہا ہے میں بھی تیرے ساتھ چلوں گی, تیری پھوپھی ایک تو تجھے اکیلے نہیں چھوڑ سکتی ہے, کربلا میں حسین سے وعدہ کر کے لائی تھی, اور پھر شام شام مجھے جانا ہے, ایک مرتبہ پھر وہ شہر دیکھنا ہے جہاں زینب ان تمام مرحلوں سے گزری. چلتے چلتے شام کے قریب پہنچی, ایک مرتبہ وہ باغ نظر آیا, قافلے کو ٹھہرا دیا گیا, زینب کا قافلے کے باغ میں ٹھہرا ہے. ابھی زینب اس باغ میں ہے پہچان لیا, ارے یہ باغ تو جانا پہچانا ہے, ارے یہ وہی باغ ہے جب میں پہلی مرتبہ شام آئی تھی تو اس وقت ہمارا قافلہ یہاں ٹھہرایا گیا, اور کس طرح ٹھہرایا گیا زینب کو یاد آ گیا, ان ظالموں نے سارے کٹے ہوئے سر باغ کے درختوں کی شاخوں سے باندھے تھے. ہائے زینب ایک مرتبہ درختوں کی تلاش میں نکلی, ایک ایک درخت دیکھتی ہے اپنے گھر کا شہید ہی آ جاتا, ارے یہ وہ درخت ہے جس سے میرے قاسم کا سر لٹکایا گیا تھا, ارے یہ وہ درخت ہے جس سے میرے اکبر کا سر لٹکایا گیا, ہائے یہ وہ درخت ہے جس سے میرا بھیا عباس کٹا ہوا سر باندھا گیا. اور آخر میں جب وہ درخت نظر آیا کہ جس میں حسین کا کٹا سر باندھا گیا تھا, زینب نے درخت دیکھا پر یاد کی, ہائے میرا بھیا وہ دن بھی میں نے دیکھا, کٹا ہوا سر یہاں لٹک رہا تھا, غش کھا کے زمین پہ گری. بعض ارباب ممبر کہتے ہیں صحت و سکن روایت سے پتا نظر, اس طرح سے زینب گری کہ قریب سے جو پانی کی نالی جا رہی ہے زینب کبری کا جسم اس میں گرا, پانی میں رکاوٹ پیدا ہوئی. ظالم باغبان کیوں نہ ہو, ہے تو شام کا رہنے والا, اس شامی نے دیکھا پانی آنا رک گیا, تلاش میں چلا رکاوٹ کہاں ہے, طرف کے قریب ایک ضعیفہ کو اپنے پورے حجاب کے ساتھ اور خشی کے عالم میں دیکھا, تھوڑی دور قافلہ بھی دیکھا, مگر بجائے اس کے کہ وہاں جا کے اطلاع دے, بیلچے کو اٹھایا, علی کی ضعیف بیٹی غشی کی حالت میں زمین پر ہے, بیلچہ حرکت میں آیا, زینب کبری کے سر پہ زخم پیدا ہوا, ارے زینب کا بابا ابن ملجم کے ہاتھ سے سر پہ ضربت لگی, علی کی بیٹی زینب کے سر پہ اس مرد شامی کا بیلچہ لگا. ایک مرتبہ بابا کے طریقے سے بیٹی دنیا سے گئی, میرا مولا سجاد گھپی کو تلاش کرتے ہوئے آگے آیا, قریب پہنچا, ایک مرتبہ فریاد کی, ارے میری پھوپھی کربلا سے میرے ساتھ چلی, یہاں میرا ساتھ چھوڑ گئی. زینب کا لاشا اٹھایا, بس آخری جملہ, ارباب ادا اپنے مولا سجاد کو پرسہ دیجئے, ایک بات کہنے کو دل نہیں چاہتا مگر زبان سے بات آ رہی, مولا حسین کربلا میں آپ نے لاشے اٹھائے, آپ کے بعد آپ کے بیٹے سجاد نے لاشے اٹھائے, میری سمجھ میں نہیں آتا کس کا امتحان بڑا ہے, آپ نے اکبر کا لاشا, اصغر کا لاشا, قاسم کا لاشا اٹھایا, مگر پھر بھی مردوں کے لاشے اٹھائے, لیکن ہائے میرا مولا سجاد, کبھی سکینہ جیسی چھوٹی بہن کا لاشا, کبھی رباب ماں کا لاشا, کبھی زینب جیسی بھبی کا لاشا. تجرکم اللہ, پروردگارا تجھے انہی مصائب زینب کبری کا واسطہ, تجھے میرے مولا سید الساجدین کے اس عظیم امتحان کا واسطہ. ہم سب خصوصاً اس مجلس میں موجود مومنین اور مومنات, دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی اور دشمنان اہل بیت کے ہر شر اور ظلم سے محفوظ فرما. ایک برادر ایمانی انتہائی مصیبتوں اور پریشانیوں میں مبتلا, انہوں نے خصوصی التماس دعا کے لیے کہا ہے, پروردگارا تجھے واسطہ فاطمہ زہرا کی اس مظلومانہ شہادت کا, تجھے واسطہ فاطمہ کی اس مظلومہ بیٹی زینب کبریٰ کے ان مصائب کا. ان برادر ایمانی کی یہ تمام پریشانیاں اور مشکلات بحق کے مصائب اہل بیت اطہار دور فرما. پروردگارا مصائب زینب کبریٰ کا واسطہ ہمارے تمام مرحومین خصوصاً جن کے لیے آج کی مجلس ہی سال ثواب ہے, اعلی علین میں انہیں جوار معصومین سے ملحق فرما. اور پروردگارا ان مظالم کے حقیقی انتقام کے لیے اپنی آخری حجت وارث سے معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تاجیر فرما. اگرچہ خاصی تاخیر تو ہو گئی ہے آج, لیکن چونکہ بعض مومنین نے کرا شہادت زینب کبریٰ کی تاریخ منا رہے ہیں, اس اعتبار سے یہ تھوڑی سی زحمت مسائل کی خاطر یقیناً معذور اور مصاب ہوں گے, ان مرحومین کا حق ادا کر دیا جائے جن کے حوالے سے ہمیں اس سفر عزا پر بیٹھنے کا موقع ملا. پانچ مرتبہ آپ کو اس ثواب کو حاصل کرنا ہے. پہلا سورہ فاتحہ مرحوم حاجی جان محمد ابراہیم اور ان کے تمام مرحوم رشتہ داروں کے لیے, اور مرحوم عبداللہ کلیان اور ان کے تمام مرحوم رشتہ داروں کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. مرحوم محمد علی ٹوپی والا اور ان کے تمام مرحوم رشتہ داروں کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مرحوم رباط بائی بنت حاجی نانجی کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, اياك نعبد واياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مرحوم جعفر علی جیوراج کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. جملہ مرحوم مومنین مومنات, حاضرین مجلس کے تمام مرحومین, تمام مرحوم علماء, مراجع, ذاکرین امام, تمام شہداء دین و ایمان کے ساتھ خصوصی سورہ فاتحہ کی التماس مرحومہ زہرا بائی بنت فاضل بھائی اور مرحوم انور علی بھولا کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.